تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد شروع کی تھی اور اس کی پہلی حدیث بیان کی گئی تھی، اور جیسا کہ پچھلے اجتماع میں عرض کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب شروع فرمائی ہے والدین کے حقوق کے بیان کے سلسلے میں، اس لیے کہ زندگی کے جتنے آداب اور احکام ہیں ان میں جو فرائض و واجبات ہیں ان کے بعد سب سے بڑا اہم ادب اور سب سے بڑا حکم شریعت میں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا. تو اس طرح حدیث یہ متعدد حدیثیں آگے اس کی موضوع سے متعلق آ رہی ہیں، تو پہلے ان چند حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ سن لیجئے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ وہ خود اپنا ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالی کی خوشنودی باپ کی رضا باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالی کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. یعنی جو شخص اپنے باپ کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں، جو اپنے باپ کو ناراض کرے باری تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں. دوسری حدیث آگے حضرت بعض ابن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ابر ہو، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی کون لوگ میرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، اچھے برتاؤ کے مستحق کون ہیں جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ امت، تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے اچھے برتاؤ کی مستحق ہے. میں نے پوچھا کہ پھر پوچھا کہ میں اور کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، فرمایا کہ امت اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میں نے پھر تیسری بار پوچھا کہ اور کس کے ساتھ اچھا اس سے سلوک کروں، تو تیسری بار بھی آپ نے فرمایا امت تمہاری ماں کے ساتھ. چوتھی بار میں نے پوچھا کہ اور کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اباب تمہارے باپ کے ساتھ. پھر فرمایا فرمل اقرب فل اقرب، پھر جو جس کے ساتھ زیادہ رشتہ قریب کا ہو اس کے ساتھ پھر اور جو زیادہ قریب کا ہو اس کے ساتھ، پھر اور جو زیادہ قریب کا ہو اس کے ساتھ. تو تین مرتبہ پہلے، ہر مرتبہ تینوں مرتبہ میں جواب دیا کہ ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور چوتھی مرتبہ میں کہا کہ باپ کے ساتھ کرو. تو بزرگوں نے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرے تو اس کا تین حصہ حق ہے ماں کا اور ایک حصہ حق ہے باپ کا. تو ماں کا درجہ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک، اس کو اس لیے مقدم فرمایا گیا کہ بچے کی تربیت میں، اس کی پرورش میں جتنی محنت اور جتنی قربانی ماں دیتی ہے اتنا کوئی اور نہیں دیتا، یہاں تک کہ باپ. قرآن کریم نے اس کو فرمایا، حملت امہ کرہا ووضعت کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہر، کہ دیکھو ماں نے تمہیں پہلے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور کس طرح اٹھایا؟ کرہا، بڑی مشقت کے ساتھ. ماں کے پیٹ میں رہنے کے دوران ماں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کو وہی جانتی ہے. تو قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ کتنی محنت کے ساتھ تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ وبا تھوک رہا، اور پھر تمہاری ولادت کا جب وقت آتا ہے کہ ولادت کے اندر اور محنت اور مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، قربانی دیتی ہے. وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر 30 مہینے تک وہ تمہیں اپنے ہاتھ میں اٹھاتی پھرتی ہے، گود میں اٹھاتی پھرتی ہے، اور پھر تمہارا دودھ پلاتی ہے. یہاں تک کہ دودھ پلانے کے اندر جو مشقتیں اٹھاتی ہے وہ علیحدہ، اور اس کے بعد پھر آخر میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا، یہ وہ مشقتیں ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا، ماں ہی اٹھاتی ہے. تو اس لیے، اور اس کے بعد بھی جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنی قربانی ماں دیتی ہے اتنا باپ نہیں دیتا. اس واسطے فرمایا کہ حسن سلوک کا تین چوتھائی حصہ ماں کا اور ایک چوتھا حصہ باپ کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے. البتہ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی، اللہ تبارک بتا رہے ہیں، دونوں ہی کی اطاعت کا، دونوں ہی کی تعظیم کا، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ باپ کی تعظیم اور اطاعت زیادہ، باپ تعظیم میں اور اطاعت میں زیادہ ہے اور ماں حسن سلوک میں زیادہ ہے. یعنی باپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم زیادہ کی جائے، اس کی اطاعت زیادہ کی جائے، اس کے جو کچھ وہ کہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور حسن سلوک یعنی خدمت، خدمت چاہے وہ جانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے زبان سے اظہار محبت ہو، وہ سب کچھ اس کا زیادہ حق ماں کا ہے. تو وہ حسن سلوک میں زیادہ، وہ تعظیم اور اطاعت میں زیادہ، یہ تقسیم کی ہے علماء اسلام نے اس حدیث کے تحت اس کی شرح بیان کرتے ہوئے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق یا ماں کا درجہ بہت، ہمارے معاشرے میں ماں کے ساتھ چونکہ عام طور سے اولاد کو ذرا بے تکلفی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس پر ناز بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو ناز اور بے تکلفی میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اوقات وہ ناز اور وہ بے تکلفی بدتمیزی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اور ماں کا درجہ جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اس درجے کو انسان بھول بیٹھتا ہے. چنانچہ بے تکلفی اور ناز کے عالم میں بیجا کلمات ماں کے لیے نکال دیتا ہے زبان سے، یا ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ جو اس کی عظمت اور اس کے درجے اور اس کے مرتبے کے منافی ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں باپ خالی باپ کی تو خوب عزت کریں گے, اس سے ذرا ڈر بھی لگتا ہے, اس کے ساتھ ذرا بے تحدیبی سے پیش آنے میں بہت خوف بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ کیونکہ بے تکلف ہی ہے لہذا وہ خیال وہاں پر نہیں رہتا, اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات ماں کے لیے بہت ہی نازیبا حرکات اور نازیبا کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بہت ہی اللہ بتائے دنیا و آخرت کے لحاظ سے یہ تباہی کا راستہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آئے یا اس کے حسن سلوک میں کمی کرے. ماں تو وہ چیز ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے اس کام کے لیے بنایا کہ جتنا بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو تمہارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے, تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج اور عمرے کا ثواب ہے, اتنا بڑا مرتبہ اس کا دیا تو اس کو ہم بھلا بیٹھتے. اگلی حدیث ہے حضرت عطا بن یسار ایک تابعی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. گناہ کیا ہو گیا ہے؟ تفصیل اس کی یہ بتائی کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تھا, اس سے میں نکاح کرنا چاہتا تھا, اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اس کے پاس ایک اور پیغام آیا, اس کو اس نے منظور کر لیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا. تو مجھے غیرت آ گئی کہ میرا نکاح میرا پیغام تو رد کر دیا اور دوسرے کا قبول کر لیا, تو مجھے غیرت آئی تو ایک دن میں نے جا کر دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا, اس عورت کو بھی اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا اس کو بھی. اب غیرت میں آ کر جوش میں آ کر قتل تو کر بیٹھا لیکن اب شرمندہ ہوں پریشان ہوں کہ اتنا زبردست گناہ ہو گیا, دو آدمیوں کی جان لے لی. تو پوچھا کہ بحلی من توبہ, کیا میری توبہ قبول بھی ہوگی کسی طرح, کوئی راستہ ہے توبہ قبول ہونے کا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ تو کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ماں تو زندہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جتنا تم سے کوئی عبادت بن پڑے وہ عبادت کرتے کرو, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو وہ چلا گیا. تو میں نے یہ جو راوی ہیں عطا بن یسار وہ کہتے ہیں میں سب یہ قصہ دیکھ رہا تھا تو میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ حضرت جب وہ شخص آیا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا کہ توبہ میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, تو آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں, یہ کیوں پوچھا تھا؟ تو عبداللہ بن عباس نے انہوں نے فرمایا کہ اس لیے پوچھا تھا کہ میرے علم میں کوئی بھی عمل اس کائنات میں ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اتنا بڑا ذریعہ ہو جتنا والدین والدہ کے ساتھ اس نے سلوک. تو اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی, ماں زندہ ہوتی, تو میں اس کو یہ کہتا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر اور ساری زندگی ماں کے ساتھ سلوک کر تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تیرا گناہ معاف ہو جائے. لیکن چونکہ ماں زندہ نہیں تھی اس واسطے میں نے کہا کہ توبہ کر اور جو تجھ سے بن پڑے وہ عبادت کر تو شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. تو یہ روایت کر کے عباس نے یہ بات بتا دی کہ گناہوں کی مغفرت بھی اگر چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو, اس کو راضی کرنے کی فکر کرو, اس کو خوش رکھنے کی فکر کرو. اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ قتل جو ہے, کسی آدمی کو قتل کر دینا یا کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کر دینا, اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جب کوئی اللہ بچائے کسی کے قتل کا ارتکاب کرے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو اس نے بندے کا حق ضائع کیا اور ایک اللہ کا حق ضائع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دے دی تو اس کو کبھی قتل نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے اللہ کا حق اس میں پامال ہوتا ہے اور ایک بندے کی جان لیتا ہے, لہٰذا بندے کا حق بھی پامال ہوتا ہے. تو دو گناہ ہیں, حق اللہ کو بھی پامال کیا اور حق العبد کو بھی پامال کیا. تو بندے کا جو حق ہے وہ تو جیسے میں پہلے آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں, وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس بندے سے معافی طلب نہ کی جائے. تو اب اس بندے سے معافی طلب کرنے کا تو راستہ رہا نہیں کیونکہ انتقال ہو گیا اس کا. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے حق میں استغفار کیا جائے, اس کے لیے اظہار ثواب کیا جائے جتنا ہو سکے. اگر کوئی بندہ جس کا حق ہمارے ذمہ تھا ہم ادا نہیں کر سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ استغفار اظہار ثواب کرتے رہو, اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ آخرت میں جب ان کے سامنے جاؤ اللہ تعالیٰ کہے بھائی یہ تمہارا حق طلب کرنے والا ہے لیکن اس نے تمہارے ساتھ پھر بعد میں اتنا سلوک کیا اس کو معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے معاف کروا دے. لیکن وہ تو اپنی جگہ پر رہا, لیکن جہاں تک اللہ کے حق کا تعلق ہے وہ توبہ سے اور عبادات سے طاعات سے معاف ہو جاتا ہے. تو یہاں جب اللہ پاک رضوان نے فرمایا کہ ماں کی اطاعت کرتا یا ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا, مانا یہ کہ اللہ کا حق معاف ہو جاتا. بندے کا حق معاف ہونے کا جو بھی راستہ ہے, قصاص ہے, دیت ہے, یا خوبہ ہے, یا اس کے حق میں استغفار ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ الگ بتایا ہوگا. لیکن یہاں پر جو ذکر کیا خاص طور پر وہ اللہ کا حق معاف کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ کا حق معاف ہونے کا راستہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے جس میں سب سے اعلیٰ عمل ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مامن مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما معتصبا الا فتح اللہ له بابین یعنی من الجنہ. حدیث کی پوری تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے والدین مسلمان ہوں اور وہ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرے کہ دونوں والدین کے جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ خوش ہو جائے. اور والدین کی خوشی ہے کیا, ذرا سا آدمی جا کر ان سے کوئی ان کی خیریت پوچھ لے, ان کو سلام کر لے تو اسی سے والدین خوش ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ صبح کے وقت میں اٹھ کر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے والدین کے ساتھ اور اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہو اس حسن سلوک سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اس عمل کے نتیجے میں, تو جب وہ صبح کو جا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا دونوں والد کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت جنت کے دو دروازے کھول دیں گے. اللہ فتح اللہ له بابائی دو دروازے کھول. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے دونوں ماں باپ ہیں نہیں, صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے, تو وہ صبح کو جا کر جو بھی موجود ہے باپ یا ماں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے صبح صبح, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا اس سے جب تک کہ والدین میں سے جس کو ناراض کیا ہے وہ اس سے راضی نہ ہو جائے. جب تک ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کیا یا دونوں کو ناراض کیا, تو جب تک جس کو ناراض کیا ہے وہ راضی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی راضی رہوں گا اس بندے سے. تو جو راضی ہیں جو یہ بات سن رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ, کہ اگر وہ ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور تب بھی تو انہوں نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، یہاں چاہے ظلم کر رہے ہو تب، یعنی اگر بالفرض ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی ان کے ساتھ مجھ سلوک اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ، یہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا سبب ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، والدین کو چاہیے کہ ظلم نہ کرے، اور اگر کر رہا ہے تو گناہگار ہے بہت، کیونکہ ظلم کرنا جس طرح اوروں کے اوپر حرام ہے اس طرح اولاد کے اوپر ظلم کرنا بھی حرام، ان کے اگر وہ ظلم کریں گے تو ان کے لیے سخت گناہ ہے، سخت حرام ہے، اور اس کا بدلہ وہ ان کو ملے گا آخرت میں، لیکن اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا بدسلوکی کرے، بلکہ ان کے ساتھ پھر بھی اسے سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اگر ایک کوتاہی کر رہا ہے تو وہ دوسرے کی کوتاہی کا جواب پیدا نہیں کرتا، اس کے لیے پھر بھی اس کو واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسے دور کرے۔ دوبارہ واقعہ یاد آیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، بڑا پکی حدیث ہے سند کے اعتبار سے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ اس دنیا میں دو بچے ایسے ہوئے ہیں جو بچپن ہی میں گود کی حالت میں وہ بولے، اور اس طرح بولے جیسے کہ ایک سمجھدار آدمی بالغ آدمی بولتا ہے، ایک تو مشہور ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب مریم کے اوپر تہمت لگائی تھی ان کے قوم کے لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں بول اٹھے، بچے تھے گود میں تھے بول اٹھے اور کہا کہ یہ تہمت لوگوں کی غلط ہے اور حقیقت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو وہ بولے تھے۔ دوسرا فرمایا کہ ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا جریج، اور یہ بھی پچھلی امتوں میں گزرے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بچہ بولا تھا، وہ کیسے بولا تھا؟ اس کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ یہ جریج جو تھے یہ ایک بڑے عبادت گزار قسم کے راہب آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی مسجد کی طرح کی، اس میں دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جو کہ آپ زاہد لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس لوگ آیا ہی کرتے ہیں، تو ایک قریب میں کوئی عورت رہتی تھی وہ کبھی کبھی آ جاتی تھی، کوئی دعا کرانے آ گئی، کچھ بات پوچھنے کے لیے آ گئی، تو وہاں اتفاق سے ایک چرواہا بھی رہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جریج صاحب جو تھے یہ اپنی خانقاہ کے اندر عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے ان کی والدہ آئی اور یہ اندر خانقاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے والدہ نے اس کے دروازے کے پاس کھڑکی کے پاس جا کر ان کو آواز دی، جریج کوئی بات کہنا چاہتی ہوں گی۔ یہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری طرف میری ماں بلا رہی ہے، کیا کروں؟ پھر جو پن میں پڑے آخر دل میں خیال یہ آیا کہ بھئی نماز توڑنا تو مناسب نہیں معلوم ہوتا، نماز پوری کرنی چاہیے، نماز میں لگے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دوبارہ آواز دی، ماں کو پتا نہیں تھا کہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دوبارہ آواز دی تو پھر ان کے دل میں تردد پیدا ہوا کہ ایک طرف ماں بلا رہی ہے ایک طرف نماز میں لگا ہوا ہوں، کیا کروں؟ پھر دل میں خیال یہی آیا کہ نماز توڑنی نہیں چاہیے، نماز جاری رکھی۔ تیسری مرتبہ پھر ماں نے آواز دی اور پکارا تو پھر یہ تردد پیدا ہوا، پھر انہوں نے کہا نماز پوری کروں، نماز پوری کرنے میں لگ گئے، جب تین مرتبہ ایسا ہو گیا تو ماں کو بڑا تکلیف پہنچی کہ میں بیٹے کو پکار رہی ہوں یہ جواب نہیں دیتا, تو اس کے منہ سے بد دعا کا کلیما نکل گیا ماں سے. ماں نے کہا کہ اللہ کرے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے, بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے, فاحشہ عورتوں کا, اس وقت تک تجھے موت نہ آئے. یہ بد دعا کرتی ماں نے. اب حالانکہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی وجہ سے توڑا نہیں, لیکن ماں نے کو پتا نہیں تھا لہٰذا انہوں نے یہ بد دعا دے دی. اب قصہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو عورت آیا کرتی تھی ان کے پاس کبھی کبھی مطلب سے پوچھنے آتی ہوگی یا دعا کرانے آتی ہوگی کچھ, تو اس کو اچانک حمل ہو گیا اور مقدمہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس, بچہ پیدا ہو گیا, اس کو پکڑ کے لے جایا گیا کہ یہ عورت ہے, اس کا کوئی شوہر تو ہے نہیں, بچہ پیدا ہو گیا. تو اس سے پوچھا بادشاہ نے کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے, تو اس نے جرید یہ جو خانقاہ میں تھے عابد زاہد آدمی ان کے اوپر تہمت لگا تھا کہ میں ان کے پاس جایا کرتی تھی اور اس کا یہ قصہ ہو گیا. اب جناب بادشاہ نے کہا کہ پکڑ کے بلاؤ اس کو, اس کا جو خانقاہ ہے اس کو اٹھا دو اور اس کو پکڑ کے لاؤ اور پکڑ کے لا کر اس کو قید کرو. چنانچہ ان کی خانقاہ ڈھا دی گئی, مسجد شہید کر دی گئی اور پکڑ کے لائے گئے گرفتار کرا کے بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس آئے تو جب آنے لگے تو جب ہاتھ میں وہ گڑیاں پڑی ہوئی تھی گرفتار سے تجارت میں لے جایا جا رہا تھا, تو وہاں راستے میں یہ بازاری طوائفیں کھڑی ہوئی تھی, تو وہ سامنے نظر آئی تو ان کو دیکھ کر یہ مسکرائے جرید. تو جب یہ مسکرائے تو جو آدمی ساتھ جا رہے تھے ان کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ آدمی کو غلط معلوم ہوتا ہے جو بازاری عورتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. وہاں پہنچے تو جا کر بادشاہ کے پاس, اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے اوپر الزام ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کہتا, یہ بچہ جس کا قصہ ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسی سے پوچھ لیجیے. تو وہ بچہ گود میں تھا تو وہ بچہ بول پڑا اور بچے نے کہا کہ جی یہ بے قصور ہے اور اصل میں میرا باپ وہ چرواہا ہے جو وہاں پر گرا کرتا تھا, اس نے گواہی دے دی ان کیا. تو جب اس یہ گواہی مل گئی تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی اور اس نے اپنے چہرے پر پچھتایا, پشیمان ہوا, تو کہنے لگا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ تمہاری خانقاہ کو جا کر ہم نے ڈھا دیا اور تمہاری مسجد کو شہید کر دیا, تمہیں گرفتار کر دیا, تو اب تمہاری ہم تمہاری خانقاہ کو دوبارہ بناتے ہیں سونے سے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے سونے ہونے کی نہیں چاہیے, کہا اچھا چاندی کی بنا دیتے ہیں, کہا کہ نہیں چاندی کی بھی نہیں چاہیے, بس اتنا ہے کہ جیسی میری تھی ویسی مٹی پتھر کی ویسی خانقاہ مجھے دوبارہ بنا دو تاکہ میں جا کر اپنے عبادت میں لگ جاؤں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جب تم لائے جا رہے تھے تو راستے میں یہ بازاری فائشہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی, ان کو دیکھ کر تم مسکرائے, یہ کیا قصہ تھا؟ اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو میری ماں کی بد دعا لگی مجھے, کہ ماں کے ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ یہ فائشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کریں یہ فرمایا کہ بد دعا تو قبول ہوئی اس کی, لیکن ایسی نہ ہوئی کہ جو بہت بڑی کسی گناہ میں مبتلا کر دیتی, قصور بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو, نماز میں مشغول تھے, بلکہ ماں کی طرف سے یہ ذرا بظاہر زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ اس دو تین مرتبہ کی آواز نہ دینے پر اتنی بڑی بد دعا دے دے بچے کو اولاد کو. لیکن جو فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ, اگرچہ ظلم بھی کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ماں کی بد دعا قبول کر لیتے. اب یہ تو ان کی عبادت اور ذوق کی برکت تھی کہ بد دعا اس طرح قبول کی کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا, لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پکڑے گئے, تہمت لگی اور کتنی بری تہمت لگی, الحمد للہ. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کی عبادت زور کے برکت سے, لیکن ماں کی بد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی اتنی خطرناک بات ہے ماں اور باپ کی اللہ بچائے نافرمانی یا ان کے ساتھ بدسلوک. اب یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ نماز پڑھ رہے تھے نا اور نماز پڑھتے ہوئے جواب نہیں دیا, تو ہمارے علماء کرام نے مسئلہ یوں بتایا ہے کہ اگر نماز ہے فرض, فرض نماز, اور پھر والدین آواز دیں تو اس ان کے جواب دینے کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں. فرض نماز, فرض نماز کو پورا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر نفلی نماز ہے تو نفلی نماز میں اگر والدین کو پتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے چاہے نفلی ہی صحیح, تب بھی نماز توڑنی نہیں چاہیے. اگر والدین کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑنی نہیں چاہیے, بلکہ نماز پوری کر لے, نماز پوری کرنے کے بعد پھر جواب دے. لیکن اگر نفلی نماز ہے اور والدین کو پتا نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, جیسے یہاں ہوا تھا قصہ, اندر کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے, والد یا والدہ کمرے سے باہر ہے وہ آواز دے رہی ہیں, ان کو پتا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, اس وقت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز توڑ دے اور والدین کو جواب دے, ان کی پکار کا جواب دے, اس کے بعد جب ان کا کام کر چکے تو اس کے بعد پھر اپنی نماز دہرائے اگر ان کو پتا نہیں. اگر پتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں, لیکن اگر پتا نہیں ہے والدین کو, جیسے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ آواز دے رہے ہیں, تو اس میں ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں نماز کو توڑ دینا واجب ہے. اگر نماز کو جاری رکھے گا اس صورت میں گناہ گار ہوگا, نماز توڑ دے جواب دے اس کے بعد پھر اکثر اور دوبارہ قضا کر کے نماز پڑھ, اتنا بڑا درجہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرمایا ہماری نماز بھی اگر نفلی پڑھ رہے ہو تو توڑ دو, ان کو خوش رکھو.
واجب اور
جی سنت بھی نفلوں کے حکم میں ہے, سنت جو ہے وہ بھی نفلوں کے حکم میں ہوتی ہے, واجب اور فرض ایک حکم. تو یہ ہے اس حدیث کا حاصل کہ فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ, اگرچہ ان کو ظلم کیا ہو والدین نے, تب بھی اس کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں فرمایا, اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجزی والد ولدہ ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی, صرف ایک راستہ ہے ان کا حق ادا کرنے کا, اور وہ یہ کہ کوئی اولاد اپنے باپ کو پائے کہ وہ غلام ہے تو یہ اس کو خرید کر آزاد کر دیں. تو یہ عمل شاید اس کے والد کے حقوق کو ادا کرنے کا ذریعہ بن جائے, ورنہ اور کوئی عمل ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. حق کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ کرام میں تھے, یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہے, پشت پر سوار کیا ہوا ہے اور پشت پر سوار کر کے ان کو طواف کرا رہا ہے, اور ساتھ میں کبھی کبھی زبان سے یہ لفظ بولتا ہے کہ انی لہا بعیر المذلل, کہ میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں, ماں کا ذلیل اونٹ ہوں, یعنی میں نے اپنے آپ کو اپنی ماں کے لیے ایسا بنا رکھا جیسے اونٹ, کہ اونٹ پر سواری کرتا ہے نا کوئی, تو میں نے اپنی ماں کو اپنے پشت پر سوار کر رکھا ہے, اس کے لیے ذلیل بن گیا ہوں اور اونٹ بن کر اس کو طواف کرا رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو ان کو یہ منظر اچھا لگا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا عبادت گزار لڑکا ہے کہ جو طواف خود بھی کر رہا ہے, ماں کو بھی کرا رہا ہے, اور اپنی پشت کے اوپر طواف کر کے اس کی محنت کر کے طواف کرا رہا ہے. تو جب طواف سے فارغ ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا وہی آدمی کہ یبنا عمر اور جزائی تو ہاں کہ اے عبداللہ بن عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, یعنی میں نے اتنی محنت اٹھائی کہ اپنے پشت پر اس کو سوار کر کے اس کے لیے اونٹ بن گیا اور اس کو طواف کرایا, تو کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میرے اوپر جو حق تھا؟ تو عزت اللہ کے عمر نے جواب میں فرمایا کہ لا ولا بزنس رکھن واحد, کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے اپنا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا اس طرح اس کو طواف کرا کے, یاد رکھو کہ ایک سانس کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا, ایک سانس کے برابر بھی ماں کا حق ادا نہیں کر پائے یہ جو تم نے اتنی مشقت اٹھائی. بے شک ان شاء اللہ تمہیں ثواب ملے گا اس عمر کا, لیکن اگر دماغ میں یہ بات ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ماں کا تو یہ بات صحیح نہیں, اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس عمل کے ذریعے اس کا پورا حق ادا کر دیا. یہ ہے یہ جناب حدیث آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی والدین کی اطاعت اور ان کے حسن سلوک کے بارے میں. آج جو ہمارے اوپر مغربیت کا طوفان مسلط ہوا ہے اس نے ہمارے معاشرے کی چول چول ہلائی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اقدار جو صدیوں سے جمی اور بیٹھی ہوئی اقدار تھی ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے یہ اجنبی ہو گئی. آج کل یہ فیشن بن گیا کہ جنریشن گیپ کا فیشن کہ صاحب یہ جو ماں باپ ہیں یہ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں, اور یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے یہ بڑی ماڈرن ہے, لہذا آج کے حالات کا تقاضا جتنا یہ سمجھتے ہیں اتنا ماں باپ نہیں سمجھتے, اور ماں باپ کو بیوقوف احمق اور اگلے وقتوں کے لوگ قرار دے کر اور ان کے ساتھ بے ادبی گستاخی اعوذ باللہ یہ شیوا بنتی جا رہی ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وہ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اسلام کے تعلیمات کا پہلا قدم یہ ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری جیسا آدمی اپنی کتاب کو شروع اس سے کر رہا ہے, نہ نماز کا ذکر, نہ روزے کا ذکر, نہ حج زکات کا ذکر, پہلا قدم یہ اٹھا رہا ہے کہ اگر آدمی بننا چاہتے ہو اور صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کو خوش کرو, والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اگر یہ نہیں کر پائے تو اس کے معنی یہ کہ تم کیسے مسلمان, کیا نمازیں تمہاری اور کیا روزے تمہارے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ امام بخاری کا پیغام ہے, اور اس کے برخلاف آج جو نسل اٹھ رہی ہے الحمد للہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ ہاتھ سے بات نکل جائے. اب مغرب میں جا کر دیکھو کہ اولاد نے ماں باپ کا کیا کر رکھا ہے, اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں ماں باپ ذرا عمر سے گزرے اور کام کاج کرنے کے لائق نہ رہے تو اولاد جو ہے وہ اس کھیچڑے کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں, اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا, اور ایسے وہ اولڈ ایج ہوم ہے کہ اس کے اندر ماں باپ کا اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس ہے ساری عمر, کبھی کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں. میں نے خود دیکھے ہیں یہ منظر کہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں بوڑھے ماں باپ اشتہار دیتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر ایک گھنٹے ہم سے بات کر لے تو اتنے ڈالر اس کو اجرت دیں گے, اس واسطے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں, تو اس کو باقاعدہ اشتہار دے کر پیسوں کا اشتہار دے کر پیسے دے کر میں بلواتے ہیں کہ آؤ آ کر ہم سے بات کر لو. اور وہاں وہیں کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک اولڈ ایج ہوم کے سربراہ کا اپنا بیان کیا ہوا قصہ کہ ایک مرتبہ یہ ایک صاحب پڑے ہوئے تھے بوڑھے, ان کا انتقال ہو گیا اولڈ ایج ہوم. تو انہوں نے اس کے لڑکے کو جو بڑا بستر روزگار تھا, بڑی کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو تھا, اس کو فون کیا کہ جی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, آ جائیے صورت وغیرہ دیکھ لیجیے, دفن وفن کرنے کا انتظام کر دیجیے. تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ اوہو بھائی بڑا افسوس ہوا ان کا انتقال ہو گیا, لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے, لہٰذا ایسا کرو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو, بل بھیج دینا, بل پیمنٹ کر دوں گا, بل ادا کر دوں. یہ حالت ہو گئی. تو بھائی یہ سب اس لیے کہ اس تعلیم, اس نئی تعلیم اور نئی تہذیب نے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو اس طرح کاٹ دیا کہ اس کے نتیجے میں نہ ماں کی کوئی عزت ہے, نہ باپ کی کوئی عزت ہے, نہ ماں باپ کی کوئی وقت ہے, اس کے کسی حق کا کوئی احساس نہیں. اور بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اسے اٹھا کر نرسری میں بھیج دیا, باپ صاحب جو ہے وہ گھر کو تالا لگا کے اپنے نوکری پہ چلے گئے, ماں صاحبہ جو ہے وہ اپنی نوکری پہ چلی گئی, بچے کو کہیں نرسری کے اندر بھیج دیا. اور لہذا بچے کو کیا پتا کہ میرا ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور ان کے میرے اوپر کیا احسانات ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فیملی کا شیرازہ بکھر گیا. آج رو رہے ہیں وہاں کے اہل فکر اہل دانش کہ ہم نے خاندان کا شیرازہ بکھر چکا. تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کو توڑا, اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی یہ خرابی دیکھ رہے تھے. تو اس انجام سے اگر بچنا ہے بھائی تو بچپن سے اولاد کو اس طرح تربیت دینی چاہیے کہ اس کے اندر یہ اقدار, جو دینی اقدار ہے وہ پیدا ہو, اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے کا تصور پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اور اس انجام سے بچائے جس سے آج مغرب کے لوگ دوچار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے, اور یہ اور احادیث ہیں وقت کیونکہ کم ہے اس لیے میں نے آگے ابھی نہیں مزید حدیثیں نہیں پڑھی, لیکن احادیث بے شمار ہیں, قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں والدین کی اطاعت اور ان کے حضور سلوک کے بارے. اور یہ بھی بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ بھائی جب تک والدین زندہ ہیں اس وقت تک تو یہ حسن سلوک کرو, والدین کا انتقال ہو جائے, کسی کے والدین موجود نہ ہوں تو, اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت ہوتی ہے کہ اوہو کتنا بڑا موقع ہم نے ضائع کر دیا, کہ زندگی میں اگر کر لیتے تو ایک ایک عمل کے ذریعے جنت کما سکتے تھے, لیکن اب یہ دولت ہاتھ سے چھن گئی تو اب کیا کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا دروازہ بند نہیں, فرمایا کہ جتنا ہو سکے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, یہ سارے ثواب کرو, ان کے جو عزیز ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, ان کے ساتھ اسے سلوک کرو, تو انشاءاللہ تعالی وہی ثواب ملے گا جو والدین کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو چاہے والدین زندہ ہوں یا اللہ کے ہاں جا چکے ہوں, دونوں صورتوں میں اللہ تعالی راستے کھولے ہوئے ہیں, اور جنت کمانے کا اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہے نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی بدعا دی, کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. یعنی بڑھاپے کی حالت میں اگر پائے تو اس کے لیے جنت کمانا اور اپنی مغفرت حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں. ایک مرتبہ ماں باپ کی نگاہ سے دیکھ لے گا کتنا بڑا ثواب ملے گا, ان کو ذرا سا خوش کر دے گا, کوئی اچھا بول دے گا ان کے سامنے, ان کا دل خوش ہو جائے گا, تو اس سے اس کی مغفرت ہو جائے گی, اس کو جنت مل جائے گی. اتنا آسان کام تھا پھر بھی جنت نہ کما سکا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی کہ برباد ہو جائے وہ شخص. الحمد للہ اللہ تعالیٰ بد دعا کا مزدان بننے سے ہر مسلمان کو معافی, بد دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اکثر کو ان احادیث سے کریمہ کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔